نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق وفيك في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرت تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی ہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اپر دیول علاقہ قومری کے ویور نوجوانوں اور دوستوں آج کی یہ عظیم شان عظمت صحابہ کانفرنس جو سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام آج 14 جون 1993 کو یہاں ترک کو احتشام سے منعقد ہو رہی ہے اس میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین اور احباب نے نہایت شرح و بست کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے بریلوی مکتب فکر کے ممتاز عالم حضرت مولانا خادم حسن رضوی صاحب نے جس درد اور محبت سے آپ کے سامنے شیعہ کے کفر کو پیش کیا وہ بھی قابل تحسین ہے چونکہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور 18 ذوالحج کو گزرے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 18 ذوالحج دنیا اسلام کے سب سے بڑے مظلوم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مظلوم مدینہ کی مظلومیت کا تذکرہ کروں جس کی شہادت پر نہ مولوی ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے اور جس کی شہادت پر کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں کہا تھا کہ اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت کو روتا ہے تو عثمان غنی کی شہادت پہ کیوں روتا جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، حضرت عثمان وہ برگزیدہ ہستی ہے جس کی کل 82 سال عمر تھی، اور 82 سال کی عمر تک جس نے دشمن کو بھی کبھی اف نہیں کہا تھا، 82 سال کی عمر تک جس نے حیا اور شرافت کی انتہا کر کے کبھی غسل خانے میں بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، جس کی حیا اور برگزیدگی کا یہ عالم تھا کہ کائنات کے تاجدار حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ عائشہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں حضرت عثمان غنی کی دردناک شہادت کے چند شہپارے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان وہ جلیل القدر ہستی ہے جس کو 3 ایسے اعزاز ملے جو پوری دنیا کے کسی مسلمان کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ تھوڑے آدمی بول رہے ہیں، سب کی توجہ ہے؟ تھوڑے تھوڑے آدمی کی توجہ۔ تین ایسی باتیں ہیں کہ جو دنیا میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، اور ان کا محور و کردار اور صرف عثمان غنی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی انسان عثمان غنی کے بغیر ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ عثمان غنی وہ شخصیت جس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اپنی رقیہ دی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو حضور نے اپنی بیٹی ام کلثوم اس کے نکاح میں دی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی تو میرے رسول نے فرمایا، میری 3 بیٹیاں ہوتی تو ساری فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان تیرے سا کرتا جاتا۔ آج اسی عثمان غنی کو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر لکھا، میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ مسلمانوں، جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائیں، اور جن کے گھر میں دنیا تاجدار کی بیٹی ہو اور پھر وہ بیٹیاں جو نبی الہی پر نکاح میں دی گئی ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ دی گئی ہو، ان بیٹیوں کے رشتے کے لیے جبرائیل امین دنیا کے سردار پر اترا ہو، اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے بیعت رضوان کا، جس کو قرآن کے 26 سپارے میں اللہ نے نقل کیا۔ میں سارا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، اس میں وہ خصوصیت جو عثمان غنی کے حصے میں آئی وہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ میں مدینہ منورہ سے 1400-1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ خواب آیا، نبی کا خواب بھی آپ کو پتہ ہے وہی ہوتی۔ حضور نے اگلے دن تیاری کا حکم دیا، 1450 صحابہ پیغمبر کے ساتھ چلے۔ مدینہ سے چند میل پہلے حدیبیہ ایک مقام ہے، حضور نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ مکے کے اندر کیونکہ کافروں کی حکومت ہے، ابو سفیان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، ایک شخص کو میں سفیر بنا کر وہاں بھیجتا ہوں کہ وہ وہاں سے اجازت لے کہ نبی نے، محمد مصطفیٰ نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا۔ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں سخت آدمی ہوں، میری بڑی لوگوں سے لڑائی ہے، ایک ایسا آدمی میں رسول اللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی بات کافر بھی نہیں بولتے۔ حضور نے فرمایا، وہ کون ہے؟ تو عثمان غنی کا نام حضرت عمر نے لیا۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ نے سفیر بنا کر بھیجا، یہ چھوٹی سی بات نہیں. ایک شخص پاکستان کا سفیر ہے، امریکہ کا سفیر ہے، برطانیہ کا سفیر ہے، لیکن اس عثمان پہ قربان جاؤں کہ جو رسول اللہ کا سفیر بن کر مکے گیا. میرے بھائیوں، جب عثمان غنی وہاں پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ کی اجازت مانگی کہ حضور طواف اور عمرہ کرنا چاہتے، تو ابو سفیان نے کہا کہ رسول اللہ کو اجازت نہیں، تجھے اجازت ہے کہ تو طواف بھی کرے عمرہ بھی کرے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. اور حضرت عثمان غنی کی یہ بات سن کر ابو سفیان نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا. کیا تو گرفتار تھا، لیکن یہاں حدیبیہ کے مقام پر خبر پہنچ گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. یہ شہادت عثمان کی خبر غلط تھی، لیکن مشہور ہو گئی. غیب کا علم، غیب کے حوالے، غیب کی ساری چیزیں، غیب کی ساری قوتیں جاننے والا اور غیب کے خزانے رکھنے والا پروردگار خاموش ہے. پیغمبر میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، عثمان غنی وہاں قید میں ہیں. خبر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک بات فرمائی، اسی لیے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا تھا جس پر یہ قرآن کی آیتیں اتری. حضور نے فرمایا بھی لوگوں بات سنو، عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے اور میں محمد عثمان کا بدلہ لیے بغیر اس جگہ سے واپس نہیں جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں خون کی قیمت، کہ بدلہ لیا ہوا تو آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی عثمان کے لیے شہید ہونے کو تیار ہوں، اور ابو بکر بھی تیار ہیں، اور عمر بھی تیار ہے، اور علی المرتضیٰ بھی تیار ہے، اور 1450 صحابہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. 1450 آدمیوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، اور جب یہ ہاتھ نبی کا تھا اور اوپر 1450 ہاتھ آئے تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ساڑھے 1450 آدمیوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ کہ عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے، اور حالانکہ عثمان غنی شہید، سمجھ میں بات آ رہی ہے، حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن بیعت ہو رہی ہے. اور علماء کہتے یہ ہیں کہ شہید تو اور بھی صحابہ میں ہوئے، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ خود کو شہید کرانے کے لیے تیار ہو. عثمان غنی کے نام، اور 1450 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. اور علماء کہتے ہیں کہ بیعت کے دوران پتا چل گیا پیغمبر علیہ السلام کو کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. پیغمبر بیعت بند کرنا چکے تھے، لیکن ولی الہی نے کہا کہ بیعت جاری رکھو. حالانکہ عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے، بدلہ تو بیعت تو ہو شہادت کے بدلے کے لیے گیا ہے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ اس پروردگار کو علم تھا کہ آج عثمان شہید نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آخر میں کبھی ضرور عثمان شہید ہوں گے، اور یہ آج کی بات اس وقت بدلہ لینے کے لیے کام آئے. چنانچہ یہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، یہ قاتلانے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، اور اس میں آگے آگے سب سے زیادہ وہی لوگ تھے جو آج کی بیعت رضوان میں شریک تھے. اور پھر حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے، لیکن وہ تو زندہ ہے اور یہاں موجود نہیں، اس لیے یہ دیکھو یہ تو میرا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور عثمان غنی یہاں موجود نہیں ہے، وہ زندہ، اس لیے اس میرے دائیں ہاتھ کو تم عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور میں عثمان غنی کا کہ ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ پر رکھ رہا ہوں، اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. کہ عثمان غنی اگر شہید کر دیا تو خود عثمان غنی بھی اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ اس کے قتل کا کس بدلہ لیا جائے، اور یہ بیعت وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر کر رہا ہوں.
شان سیدنا عثمان، شان سیدنا عثمان، علاج بکر راشدہ.
عثمان غنی کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ اس سے زیادہ اس حقیقت سے کون واقف تھا کہ عثمان غنی چونکہ ناشر قرآن تھے اور کاتب قرآن تھے،
اور کاتب قرآن یہ قرآن جس ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے اس عثمان غنی کو لوگوں نے خائن کہنا تھا، لوگوں نے اس عثمان غنی کو قرآن پاک حذف کرنے والا قرار دینا تھا، اور پروردگار کو اس کا علم تھا۔ اللہ نے 14 صدیاں پہلے اس ہاتھ کو جس ہاتھ نے قرآن لکھا، اس ہاتھ اتنا مقدس بنا دیا کہ نبوت کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس ہاتھ نے قرآن لکھا وہ اتنا قیمتی اور اتنا مقدس ہاتھ ہے کہ پیغمبر نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دیا۔ اور یہ ہاتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ کبھی غلط قرآن نہیں لکھ سکتا۔ میرے بھائیو، یہ بات صرف اتنی بات کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت 1450 صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر کی، حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، حقیقت واقعہ نہیں تھا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ 1450 صحابہ جنہوں نے نبوت کے ہاتھ پر بیعت کی، عرش پہ خدا ان صحابہ سے اتنا راضی ہوا کہ جبرائیل امین کو یہ قرآن کی آیت دے کر اتاری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محمد اس رضوان کے درخت کے نیچے جن لوگوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں عرش پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا ان تمام صحابہ سے راضی ہو چکا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سیابت، عظمت سید عثمان بن نورین، خلافت راشدہ، خلافت کبیرہ۔
لفظ لقد سے شروع کی ہے بات، لقد رضی اللہ، قد لقد اس کا معنی ہے کہ اس بات میں شک ہی کوئی نہیں، اس بات میں شبہ ہی کوئی نہیں۔ کس بات میں؟ کہ 1450 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس میں شبہ ہی کوئی نہیں۔ کس لیے راضی ہوا؟ انہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، حالانکہ عثمان غنی ابھی شہید۔ اس کو کہتے ہیں قیمت، یعنی کسی ایک آدمی کے خون کی وجہ سے 1450 آدمیوں کو جنت ملی ہو، یہ اعزاز عثمان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ 1450 آدمیوں کو جنت کا ٹکٹ ملا، اور اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ صرف اتنی بات نہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں ایک اور بات کہتا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اے پیغمبر خدا اس وقت صحابہ سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک جب صحابہ نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، کہا تحت الشجرہ اس رضوان کے درخت کے نیچے، کیوں کہ فعلم ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں عثمان سے کتنی محبت تھی اس کو اللہ جانتا تھا، وہ اصحابا فتحا قریبا، اور اللہ نے فتح قریب فتح مبین کو ان کے لیے مقدر کر چھوڑا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے صحابہ کو 6 انعامات ایسے عطا فرمائے جو پوری دنیا میں کسی اور کو نہیں ملے۔ پہلا انعام لقد رضی اللہ، خدا 1450 آدمیوں سے راضی ہو گیا۔ دوسرا انعام کہ اس بات کی خوشخبری، اصحابہم فتحا قریبا، جس کا معنی کہ ان قریب مکہ فتح ہوگا، ان قریب کعبہ کے دروازے کھل جائیں گے، ان قریب اسلام کا داخلہ کعبہ میں ہوگا، ان قریب ابو سفیان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان قریب مکہ وہاں ہو جائے گا، ان قریب کعبے کی چھت پہ بلال چل جائے گا، ان قریب کعبے کی بستی محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گی، ان قریب کعبے پہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ نے راضی ہو کر دی، صحابہ سے راضی ہو کر کہا کہ میں اے صحابیوں اس بیعت سے اتنا راضی ہوں کہ تمہیں جنت کا ٹکٹ بھی دیتا ہوں اور فتح مکہ کی خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ اور آگے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرت لا خدورہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت کی وجہ سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے غنیمت کے مال کی خوشخبری دے دی، اس سے مراد جنگ خیبر کی غنیمت ہے۔ اور آگے کہا کہ غنیمت کے دروازے کھول دیے، اس سے مراد تبوک کی لڑائی ہے کہ تبوک میں اللہ نے صحابہ کی فتح کی خوشخبری دی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا اخرا لم تقدیر علیہا قد احاط اللہ بها، اے شادیو اس بیعت کی وجہ سے خدا تمہیں اتنا بڑا انعام دے گا کہ اخرا لم تقدیر علیہا، اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی لڑائی ہوگی اسلام کے خلاف کہ جس کو آپ تم مقابلہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے، ساری کائنات تم پر ٹوٹ پڑے گی، تم کو زیر و زبر کرنا چاہے گی، کہ اخرا لم تقدیر علیہا، تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، تم ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ چاہتے، لیکن آج تو تم نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر درخت کر کے پروردگار کو راضی کیا ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جنگ جو ان قریب ہونے والی ہے، جس سے مراد قطر و کسرا کی جنگ ہے، جس سے مراد روم و ایران کی جنگ ہے، جس سے مراد انطاکیہ کی جنگ ہے، افریقہ کے جزیروں کی جنگ ہے، شہنشاہ ایران کی جنگ ہے، قصر روم کی جنگ ہے، کسرا ایران کی جنگ ہے، وہ اخرا جب تقریر والی تھا اللہ دیا. عثمان کی عزت کے لیے تمہیں بیعت کی ہے، میں تمہیں کیسر پتا کرنے کسرا پتا کرنے کی خوشخبری دے رہا. میں قرآن کی یہ تفسیر پڑھ کے وجد میں اور ایمان کی حرارت میں اور عثمان کی عظمت میں گل ہو کر رہ جاتا ہوں کہ ایک شخص پروردگار کے ہاں اتنا مقدس تھا، اتنا قیمتی تھا، اتنا متحر تھا، اتنا بزرگ تھا، اتنی رفت والا تھا، اتنی بلندی والا تھا کہ واقعہ شہید نہیں تھا، کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کی جان کی قیمت جب پروردگار نے دیکھی کہ ابو بکر عمر، عثمان ابو بکر عمر علی کے لیے اس کی جان کی اتنی قیمت ہے، خدا نے ساری کائنات کو سمیٹ کر خلافت راشدہ کے قدموں میں ڈال دیا اس ایک عثمان غنی کی وجہ سے. اتنا مقدس انسان، اتنا مقدس، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اتنا مقدس انسان رسول اللہ کے پڑوس میں بے گور و کفن پڑا رہا. اتنا مقدس انسان جس کا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں حافظ امام الدین ابن کثیر نے نقل کیا اور انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ ایسی بشارتوں والا صدیق اکبر کے دور میں مدینہ میں قحط تھا. جمعہ کا دن ہوا، لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دیں. ابو بکر نے فرمایا آج کا دن ٹھہر جاؤ، میں دعا کرتا ہوں اللہ مدینہ کا قحط دور کر دے. مسلمانوں غور کرو، قحط ہے مدینہ میں، لوگ مدینہ سے نکل جانا چاہتے ہیں اور ابو بکر سے آ کر کہا اجازت دو کہ ہم مدینہ چھوڑ جائیں. ابو بکر نے فرمایا میں دعا کروں گا. نماز جمعہ کے بعد صدیق نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ یہ مدینہ تیرے پیغمبر کا مدینہ ہے، یہ تیرے نبی کا شہر ہے، اس شہر سے لوگوں کو نکلنے کا موقع نہ دے. دعا ختم نہیں ہوئی کہ شام سے جو سر آتی ہے اس سفر پہ لوگوں نے دھول اڑتی دیکھی، پتا چلا کہ ان کو ایک بہت بڑا قافلہ جن میں 300 سے زیادہ غلے کے لگے ہوئے اونٹ ہیں وہ مدینہ میں آ رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کس کے اونٹ ہیں، لیکن شام ہو گئی. نماز مغرب کے بعد مدینہ کے تاجروں کو پتا چلا کہ یہ 300 اونٹوں کا قافلہ عثمان غنی کا ہے. یہ عثمان غنی نے مدینہ کی منڈی میں کاروبار کے لیے اونٹ منگوائے. سلوک عشاء کی نماز کے بعد جمع ہو کر عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت امام الدین ابن کثیر نے لکھا کہ تاجروں نے عثمان سے کہا اے عثمان یہ اونٹ ہمارے ہاتھوں میں فروخت کر دیں. حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں اگر تو نے 40 درہم من کے حساب سے گندم خریدی ہے تو ہم 40 درہم پر 10 درہم منافع دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے بجائے 20 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں 10-20 کے بجائے 30 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم 40 پر 40 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو مدینہ کے تاجروں نے کہا تاجر تو سارے ہم ہیں، ہم سے زیادہ کون منافع دینے والا ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ منافع مجھے وہ تاجر دے رہا ہے جو 10 گنا دنیا میں دیتا ہے، 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. اس لیے میں تمہارے ہاتھوں میں یہ اونٹ فروخت نہیں کرتا، گواہ ہو جاؤ میں نے سارا غلہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ چھوٹی سی بات تھی کہ 300 اونٹ غلے کے لگے ہوئے ایک لمحے میں عثمان غنی نے خیرات کرنے کا اعلان کر دیا. اور جس دن عثمان غنی یہ خیرات کی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے اپنے نانا کی زیارت ہوئی، رسول اللہ مجھے خواب میں ملے، میں نے دیکھا کہ میرے پیغمبر بڑے خوش تھے، میں نے اپنے نانا کو کبھی اتنا خوش نہیں پایا تھا. اور حضور ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہیں، ترکی گھوڑے پر، اور بڑی جلدی میں ہیں. میں آگے کھا ہو گیا. میں نے کہا نانا جان اتنے خوش ہو, کہاں جاتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا حسن مجھے نہیں پتا, پیچھے ہٹ جا. آج عثمان غنی نے زمین پر اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پورے عرش پر اس خیرات کا چرچا ہو رہا ہے. اور آج اللہ نے عثمان غنی کے ساتھ ایک حور کے نکاح کرنے کا انتظام کیا ہے, اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے میں محمد جا رہا ہوں. یہ البدایہ میں خواب ہے حضرت حسن کا. میرے بھائیوں, وہ پیغمبر کا دوہرا داماد جس کو نام لے کر رسول اللہ نے 10 مرتبہ جنتی کہا, 10 مرتبہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس نے کہا پوش کو دیکھو. لوگ بھاگے ہوئے گئے, جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھے. بڑی بشارتیں فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بیر روما کا کنواں خرید کر جو وقف کرے گا میں اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے پیسے اپنے جیب سے دیے, کنواں وقف کر دیا. حضور نے فرمایا یہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہے, آج جو آپ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہو اس کا اکثر حصہ عثمان غنی کے پیسوں کا خریدا ہوا. میرے بھائیوں, بہت ساری بشارتیں, بہت سارے انعامات جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں, لیکن میں اس مظلوم انسان کی کہانی جب پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو تیر لیتے. میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسا انسان جس نے کبھی کسی مخالف کو اف نہیں کہا, ساری زندگی اپنے ملازم کو بھی میں نہیں کہا, وہ کسی کو کیا برا کہہ سکتا تھا؟ جس نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا, جس نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن قرآن مکمل کیا, جس دن ساری زندگی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا, جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا. اسی عثمان غنی کے لیے میرے رسول نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا جب عثمان غنی نے 1000 اشرفیاں رسول اللہ کی جھولی میں ڈالی تو نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا, اور پیغمبر نے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پر پلٹ کر فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا کی غلطی بھی نیکی بنا کر دیکھے گا. یہ اعزاز بھی اور کسی کے حصے نہیں آیا, اتنا جلیل قدر انسان. لیکن جب یہ خلیفہ بنا 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ رہے. باغ نے کہا, یہودیوں نے سوچا, مجوسیوں نے کہا کہ عمر فاروق کو قتل کر دینے کے بعد بھی اسلام کا خاتمہ نہیں ہوا. 6 سال عثمان غنی نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا. 22 لاکھ عثمان غنی کو حضرت عمر سے ورثے میں ملا تھا, 44 لاکھ مربع میل کسی اور انسان کے حصے میں سوائے میرے معاویہ کے نہیں آئے. 44 لاکھ مربع میل پر 12 سال تک حکومت کرنے والا یہودیت اور مجوسیت کی سازشوں کی بھیڑ چڑھ گیا. اور آخر میں پھر سازشوں کا آغاز اس آدمی نے کیا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے, جو یہودیت کا علم بردار تھا, ظاہری طور پر جس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا اور تھا یہودی. اور یہی آدمی شیعہ مذہب کا بانی ہے. شیعہ مذہب کا سب سے پہلے نعرہ لگانے والا یہ تھا, کسی نے کہا تھا کہ علی پہلا خلیفہ ہے, علی کی ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے, محمد کا وسیع علی ہے. یہ سب سے پہلا نعرہ لگانے والا یہی عبداللہ بن سبا, جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا, سازش تیار کی. 750 آدمی اس وقت مدینہ میں بھیجے جب سب لوگ حج کرنے چلے گئے تھے. عثمان غنی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے, خطبہ, اور خطبہ کے دوران ایک باغی کا ہو گیا, کہنے لگا امیر المومنین خطبہ بند کر دو, ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں. 82 سال. اور جب ہوش آیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے. حضرت علی نے فرمایا لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے, آپ مدینہ کا حال پوچھتے ہو. عثمان غنی نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ میرا نہیں, یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے, یہ میرے محمد کا شہر ہے. اور میں دنیا سے چلا گیا. میرے نبی نے پوچھا میرے شہر کو کس حال میں چھوڑا ہے, میں کیا جواب دوں گا, مجھے بتاؤ میرے نبی کے شہر کا کیا حال. ادھر مدینہ کے شہر میں اعلان ہو رہا ہے, خبردار عثمان غنی آج کے بعد مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے, مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتے, شہر میں آ نہیں سکتے. 3-4 دن یہی اعلان ہوا, اور پھر اعلان ہونا شروع ہوا عثمان غنی شہر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. پھر اعلان ہوا کہ عثمان غنی کے گھر کو روٹی نہیں پہنچا سکتا. مطالبہ ایک تھا, اے عثمان خلافت سے استعفی دے دو. حضرت عثمان نے فرمایا میرے پیغمبر کا ارشاد ہے. حضور نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا باغی کہیں گے کہ خلافت کی قمیص اتار دے, اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا. باغی کہیں گے خلافت کی قمیص اتار دے, اگر تو نے لوگوں کے کہنے پر خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے. یہ حضور کی کا اعلان تھا. حضرت عثمان نے فرمایا باغیوں میں تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکا. سب لوگ مل کر حضرت علی کے حضرت عثمان کے پاس گئے. حضرت علی بھی تھے, حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے. فرمایا اگر آپ ہمیں حکم دے ہم ان 600-700 باغوں کا کلا کما کر دیں. حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے گھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے دور میں مدینہ کی گلیوں مسلمانوں کا خون بہے. میں اس کے لیے ذمہ ہو سکتا ہوں, شہید ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کے شہر کو خون آلو نہیں کر سکتا. مغیرہ بن شعبہ آئے, اے امیر المومنین ہم آپ کو امیر معاویہ کے پاس شام میں لے چلتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا میں دکھوں کی گھڑی میں رسول اللہ کا شہر نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں ہم باغیوں کا محاصرہ کریں. حضرت عثمان نے فرمایا مغیرہ بیٹھ جاؤ, خاموش جاؤ, مجھے ذمہ ہوتا بھی دیکھ لو تب بھی تمہیں کر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں لیکن مدینہ کے شہر میں مسلمانوں کا خون نہیں بہا سکتا. سب لوگ مایوس ہو کر چلے گئے. ادھر 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے. حضرت عثمان غنی کے گھر کا دروازہ پر پہرا ہے. بھائیوں نے کہا کوئی شخص روٹی نہیں پہنچا سکتا, کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا. حافظ امام الدین ابن کثیر نے لکھا کہ 40 دن تک پانی بند رہا, بھوک میں پیاس میں عثمان غنی رہے. حضرت علی نے 25 دن کے بعد پوچھا تھا امیر المومنین بھوک اور پیاس میں کیا کرتے ہو, تو حضرت عثمان نے فرمایا بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں, پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں 25 دن گزر گئے, 30 دن گزر گئے, 35 دن گزر گئے. جب 37 دن گزرے حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور مکان کی چھت پہ چڑھ کر کہا او لوگو مدینہ کے لوگو تعریفو ملم تعریفو, پہچانتے ہو جو نہیں پہچانتا پہچانو, انا عثمان ابن عفان, میں عثمان ابن عفان ہوں. باغیوں تم نہیں جانتے کہ میں وہ آدمی ہوں, چلو میری بات نہ کرو, میرے پیغمبر کو دیکھو جس نے یقین بات دی ہے دو بیٹیاں میرے نکاح میں دی تھی, مجھے نہ دیکھو. انہوں نے کہا باغیو میں تم سے بھیک تو نہیں مانگتا, جو کنواں پانی کا خرید اور میں نے وقف کیا تھا آج اسی کنویں سے مجھے دو قطرے پانی کے پینے کی اجازت نہیں دیتے ہوں. جو جگہ مسجد میں خرید کر میں نے وقف کی تھی وہ جگہ آج تم مجھے اس پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. باغیوں نے کہا امیر المومنین ایک مطالبہ ہے استعفی دے دو. حضرت عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اترا. حضرت علی کو پتا چلا, انہوں نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر فرمایا بیٹا تمہارے چچا کو لوگ شہید کر ڈالیں گے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے چچا کے دروازے پر پہرا دو. حضرت حسن اور حسین نے آ کر حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دینا شروع کیا اور محمد ابن طلحہ بھی آئے, تینوں آدمی پہرا دے رہے. 40 دن ہو گئے, جس وقت 40 دن گزرے حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کہتے ہیں آدھی رات کے وقت عثمان غنی اٹھ کر بیٹھ گئے. میں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. حضرت نائلہ فرماتی ہے میں نے کہا امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ ابھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا اے عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام چکا. حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ میرا پاجامہ تیار کرو. میں نے پاجامہ تیار کیا, حضرت عثمان غنی نے تلاوت کا آغاز کر دیا, روزے کی نیت کی, نماز فجر ہو گئی. نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے رہے. جمعہ کا دن تھا, صبح 10 بجے ایک آدمی دروازے پر آیا, پھر دوسرا آدمی آیا. حضرت حسن اور حسین نے مداخلت کی, وہ دروازہ نہ کھول سکا. وہ مکان کے پچھلی طرف سے آ دیوار پھلان کر اندر داخل ہو گیا. اس نے آ کر عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. 80 سال کا بوڑھا انسان جس کا چہرہ حسن و جمال کی عظمتوں سے منور تھا, جس کے چہرے پہ ایمان کی رانائی تھی, جس کے حسن و جمال میں اکرے صبر کی شناسائی تھی, آج اس کے چہرے پر اس مردود نے داڑھی پکڑتے ہوئے تھوک دیا اور وہ قرآن پڑھتا رہا. اس نے کوئی بات نہیں کی. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لاٹھ ماری. اس کا نام عمر بن حمق تھا. اس نے لوہے کی لاٹھ ماری, عثمان غنی کا سر پھٹ گیا, سارا قرآن خون سے آلود ہو گیا, قرآن کے صفحات فسا یکفی کہوں اللہ، اس آیت کے اوپر سب سے پہلے قرآن خون کے قطرے رہے. اور میرے بھائیوں عثمان غنی دفعتن بے ہوش ہو گئے. ایک اور باغی آ گیا، اس نے خنجر عثمان کے سینے میں مارنا چاہا. حضرت نائلہ آگے بڑھی، اس شخص کا نام سودان بن حمران تھا، اس نے خنجر مارنا چاہا. حضرت عثمان کی ایک لمحے کے لیے آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت نائل آگے آ گئی، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. حضرت عثمان نے فرمایا، اے اللہ میری حرم پہ حملہ ہو گیا، میری بیوی کی عزت کو تیرے سوا بچانے والا کوئی، اے اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی گر گئے، ان کے سینے میں خنجر پست ہو چکا تھا، ان کے جسم سے لہو بہ چکا تھا، وہ زگو قرآن کے اوپر گرے ہوئے تھے. باغیوں کو ترس نہیں آیا. کنانہ بن بشر آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کی لاش کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر مکان کے سر میں کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا. میرے بھائیوں قتل دنیا میں اور بھی بڑے ہوئے ہیں، ایسا ابھی بھی کوئی تم نے قتل ہوتا دیکھا کہ جس کے قتل کرنے کے بعد اعلان ہو کہ خبردار اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، خبردار اس کو دفن کوئی نہیں کر سکتا، خبردار اس کو کفن بھی کوئی پہنا سکتا. میرے بھائیوں جتنا مرضی کوئی دشمن ہو لیکن کفن پہنانے سے کسی نے نہیں روکا، قبر میں اتارنے سے کسی نے نہیں روکا، ہائے جنازہ کوئی سے کسی نے نہیں روکا. آج یہ مدینہ کی گلیاں ہیں، رسول اللہ شہر ہے، پیغمبر کا پڑوس ہے، نبی کے مدینے میں عثمان غنی کی لاش بے گور و کفن کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے. اور خبردار کہنے والا یہودی اور باغی مدینہ کی گلیوں میں خنجر لہراتا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی آدمی عثمان غنی کو دفن نہیں کر سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا. میرے بھائیو آج جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی سے جمعہ کی اذان نہیں آئی، اذان کی آواز نہیں آئی، آج مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. 24 گھنٹے گزر گئے. میرے بھائیو جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس عورت کے پاس اس کا باپ آتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا سہاگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے وارث ہیں. لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے، نائلہ کو تسلی دینے مدینہ کی گلیوں سے کوئی نہیں آیا. 10:15 کا وقت ہے، عثمان غنی کی لاش پڑی ہے. حضرت نائلہ فرماتی ہے، مکان کے سارے سامان کو آگ لگ چکی تھی، کوئی کپڑا نہیں بچا، تو میں سر کا دوپٹہ اتار کر اس مظلوم مدینہ کے چہرے پہ ڈال دیا جس کا چہرہ خون آلود تھا. وہ چہرہ جس چہرے کی رانائی کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، آج وہ چہرہ کوڑا کرکٹ پہ بے گور و کفن پڑا تھا اور اس کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد زبردستی ایک آدمی نے دروازہ توڑا. میں نے کہا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، لیکن اس وقت میرے چیخیں نکل گئیں جب اس آدمی نے آگے بڑھ کر عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار. عثمان غنی کی لاش پڑی ہوئی ہے، حضرت نائلہ لاش پہ آنسو بہا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں. کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی دکھڑا سننے والا نہیں تھا، کوئی دکھ تقسیم کرنے والا نہیں تھا. کیا حال ہوگا ایک بیوہ عورت کا کہ جو بیوہ عورت اپنے شوہر کے ٹکڑوں پہ اور اس کے خون کے قطروں پہ بیٹھی ہو اور اسے اجازت نہ ہو کہ اسے کفن پہ آ دے، اسے اجازت نہ ہو کہ اس کا جنازہ پڑھے، اسے اجازت نہ ہو کہ اسے قبرستان کی طرف سے جا سکے، اسے اجازت نہ ہو کہ اس کے چہرے پہ خوش کفور لا دے، اسے اجازت نہ ہو کہ وہ خوشبو لگائے. لیکن آج وہ پیغمبر کا دوہرا داد جس نے کل رسول اللہ کی محفلوں میں اونٹوں کی قطار محمد کے قدموں پہ لٹا دی تھی، آج اس کی لاش مدینہ کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. 24 گھنٹے گزر گئے، پھر 24 گھنٹے گزرے، جب 3 دن گزر گئے تو پھر رسول اللہ کی بیوی ام حبیبہ یعنی امیر معاویہ کی سکی بہن اور حضرت عثمان غنی کی چچازاد بہن دے رہا نہ گیا، انہوں نے مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر رو کر کہا. وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی. نبی کی بیوی روئے، پیغمبر کی بیوی روئے، امیر معاویہ کی بہن روئے اور مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا، باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ اگر نہ اٹھا دیا تو میں محمد کی بیوی دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں جاؤں گی اور میں جنازہ اٹھاؤں گی، میں عثمان کی لاش کو اٹھاؤں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی بہن اگر ام حبیبہ بازار میں نکل آتی آسمانوں سے پتھر برسنے لگ جاتے. اے صحابی کہتے ہیں کہ عثمان کی شہادت پہ آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، سمندر اپنا راستہ بدل دیتے تو حق ہوتا، پہاڑ پھٹ جاتے تو حق ہوتا. آج عثمان غنی کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی. 4 دن 3 دن گزر گئے، اجازت ملی، باغی دہل گئے کہ اگر پیغمبر کی بیوی بازار میں آ گئی کہیں آسمانوں سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں. انہوں نے اجازت دے دی کہ 4 آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں، حضرت حسن اور حسین، حضرت محمد ابن طلحہ اور حضرت علی، ان کو جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی. نماز مغرب کے بعد 4 آدمی جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے اور یہ چار آدمی جنازہ اٹھا رہے ہیں، کیا عجیب منظر ہوگا۔ حافظ امام الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب یہ جنازہ رسول اللہ کی قبر کے قریب پہنچا تو کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں کہا کہ رسول اللہ کی قبر کے قریب جب جنازہ پہنچا حافظ غیبی سے آواز آئی، کسی آواز لگانے والے نے آواز دی، اے روزے میں سونے والے پیغمبر ذرا اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جو جس کے جکے بعد دیگر جس کے نکاح میں تو نے دو بیٹا دی تھی، اے محمد جس نے تیرے کہنے پر اونٹوں کی قطاریں تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، جس نے علی کے گھر کو آباد کیا تھا، جس نے شادی کا سارا سامان فاطمہ کو ذرا کے قدموں میں رکھ دیا تھا، آج یہ اس تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ حافظ غیبی سے جب یہ آواز آئی کہا کہ عقاب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ کیوں روتا ہے، تو اس عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، زمین و آسمان روئے۔ عقاب کہتا ہے کہ جب عثمان غنی کا جنازہ نبی کے روزے سے گزر رہا تھا تو صحابہ گھروں میں دھارے مار کر رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں، صبر کے سارے بندھن ٹوٹے، تمام صحابہ دکھوں میں پریشانیوں میں اشک بہاتے رہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا بڑے پریشان ہیں، میں نے پوری زندگی اپنے نانا کو کبھی اتنے پریشان نہیں دیکھا۔ حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا نانا مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میں نے ان کو بلانا چاہا لیکن وہ پریشان ہیں، عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ خواب حافظ امام الدین ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے اور نبی بڑے پریشان ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، وہ رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر عمر فاروق آئے، وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ حسن فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عثمان غنی آئے، ان کے ہاتھوں میں ان کا سر تھا اور وہ سر لے کر رسول اللہ کے پاس آئے اور ان کے دھر سے لہو بہ رہا تھا، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان مدینہ کے باغی سے صرف یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا۔ جب عثمان غنی نے یہ کہا کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا ہے، حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عرش الہی ہلنے لگا، عرش تھلایا، آسمانوں سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہا دیے گئے اور آواز آئی کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا۔ مسلمانوں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت کے 40 سال بعد میں خانہ کعبہ طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی غلافے کعبہ کر کے رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میں 40 سال سے تیرے دروازے پہ رو رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے، کہنے لگا میں وہ بدنصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹھ ماری تھی، جس ہاتھ سے لاٹھ ماری تھی۔ عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ میرا ہاتھ لکڑی بن چکا ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پاؤں کا ٹھڈا مارا، میں نے کہا دفع ہو جا، تیرے جیسے آدمی کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ابو موسیٰ شاہی کہتے ہیں کہ میں جب شام میں گیا میں نے کیا دیکھا کہ امیر معاویہ خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے، 7 آدمی بیٹھے ہیں۔ امیر معاویہ نے جب وہ کرتا اور انگلیاں پیش کی اور امیر معاویہ نے کہا شام کے لوگوں تم یہاں سوئے ہوئے ہو اور ہمارے خلیفہ کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں اس طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب بات کہی تو 60,000 آدمی دھاڑے مار کر رونے لگے اور انہوں نے کہا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے۔ یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے، حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف، حضرت علی سے کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ قاتلان عثمان حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عائشہ کے لوگوں نے کہا کہ اے علی تم پیچھے ہٹ جاؤ، قاتلان سے ہم بدلہ لے۔ اس کے بعد میرے معاویہ کا جو اختلاف حضرت علی سے ہوا وہ بھی قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہوا کہ علی پیچھے ہٹ جاؤ، ہم قاتلان عثمان کا بدلہ لیں۔ مسلمانوں، ایسا مظلوم بھی کبھی کہا کہ جس کا جنازہ جا رہا ہو، تیرا جنازہ گزرے تو لوگ پھول برسائیں، لیکن عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا تو باغیوں نے مکانوں کی چھتوں سے کر کر پتھر مارے، بے جرم مارے، بغیر جرم کے ذبح کیا، بغیر جرم کے مارا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی، مظلومیت کی حد ہو گئی۔ میں نے گزشتہ سال وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی بنائی ہوئی کمیٹی فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی میں جب وہ حوالہ پیش کیا جو عثمان غنی کے خلاف کتاب غلام حسین ندوی نے لکھی، سارے علماء دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا حوالہ تھا؟ غلام حسین ندوی نے کتاب لکھی، قول مقبول کتاب کا نام، اس میں اس ملعون نے لکھا
کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جب فوت ہو گئی, وہ عثمان غنی کے کام میں تھی, فوت ہو گئی تو اس ام کلثوم کے ساتھ مرا حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی. مسلمانوں, آپ اور میں اپنی بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یہ بات برداشت کر سکتے؟ جب میں نے یہ حوالہ پیش کیا قول مقبول کا, علماء رو پڑے. میں نے کہا تم آج روتے ہو, لیکن جس شخص نے یہ کتاب لکھی, جب 8 سال پہلے یہ کتاب چھپی تھی مولانا حق نواز جھنگوی نے اس کتاب پر لوگوں میں شور مچایا تھا. میں مولانا حق نواز کے گھر گیا, میں نے پوری زندگی مولانا حق نواز کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ, اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر دوں. میں اس واقعہ کا گواہ ہوں کہ یہ کتاب چھپ گئی, اب بھی ہم چین کی نیند سوئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص عثمان علی کے بارے میں یہ لفظ لکھے یا ان کو کافر کہے یا ان کو منافق لکھے یا ان کو بدکلاش لکھے, اس کے جواب میں ہم خاموش ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. آج خمینی کی برسی مناتے ہیں کئی لوگ اور خمینی کی تعریف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خمینی کے ان عقائد کو جاننے کے بعد اگر کوئی شخص خمینی کو اسلام کا علم بردار کہے گا, میں اس کے کفر کا اعلان کروں گا. خمینی کا جو یار ہے, خمینی کا جو یار ہے, ہمیں کہتے ہو کہ جی شیعہ سے پاری لڑائی, یہ ملک کا امن خطرے میں ہے, شیعہ سے لڑائی کرو گے ملک کا کیا بنے گا, اور تم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہو ملک کو کچھ ہوا, تم 100 ایم پی او کی کروڑوں روپے کی بولیاں لگاتے ہو تمہارے ملک کو کچھ نہیں ہوا, تم نے استبل کے استبل بیچ ڈالے ملک کو کچھ نہیں ہوا, اور تم جناب بھور بن میں ہوٹلوں میں اور اسلام آباد کے ہوٹلوں میں زمینوں کے سودے کرتے رہے, اس ملک کی آبرو سے تم ڈرتے رہے, اس وقت ملک کو کچھ نہیں ہوا. اور میں عثمان غنی کے خون کی بات کرتا ہوں, عائشہ کے دوپٹے کی بات کرتا ہوں, تو میں تمہیں ملک یاد آ جاتا ہے. تم کرسی کے لیے لڑتے ہو, اقتدار کے لیے لڑتے ہو اور چدراہٹ کے لیے لڑتے ہو, ریڈیو ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے لڑتے ہو, تو اس وقت تو ملک کو کچھ نہیں ہوتا. اور میں ابھی بکرے عمر کے لیے لڑتا ہوں تو ملک کو خطرہ پڑ جاتا ہے. یاد رکھو حکمرانوں, خاص صدر اسحاق ہو, خاص نواز شریف ہو, خاص منظور بٹو ہو, سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کی عظمت کو بلند کرتی رہے گی. اور جو شخص شیعہ کے ان عقائد کو جاننے کے بعد ان کو مسلمان کہے گا, اس کے کفر کا اعلان بھی کرتی رہے گی.
نعرہ تکبیر,
یہ میرے پاس ایک چیک آئی ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور مسلمان کہنا چاہیے, آپ بتا دو. وہ بہت بڑا الو کا پٹھا ہے جو کہتا ہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, ہے یا نہیں ہے؟ الو کا پٹھا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے الو, ایک ہوتا ہے الو کا پٹھا. ترقی یافتہ ہوتا ہے, ماڈرن ہوتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ماڈرن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کل یا ایھا کافرون, اے پیغمبر کہو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جس کو تم پوچھتے ہو میں اسے نہیں پوچھتا. تو قرآن نے کافر کو کافر نہیں کہا؟ تم قرآن سے بڑے فلسفی بن گئے ہو. کہتا جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, سبحان اللہ. قرآن نے تو کافر سے بھی بڑی بات کہی, قرآن نے اللہ کے مخالف کو کہا اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے. کہا یا نہیں کہا؟ اور قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی کافروں سے جہاد کرو, واغلظ علیہم, کافروں سے اور منافقوں سے ہاتھ کرو, واغلظ علیہم, اور ان کے بارے میں سختی کرو. کہا یا نہیں کہا؟ اور جب میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ سے 360 بت گرائے تھے, اگر تمہارے جیسا کوئی ہوتا کہتا جی کافروں کو کیوں تک کرتے ہو, یہ تو دل دکھ گیا ان کا ماشاءاللہ. 360 بت گرائے یا نہیں گرائے بولو. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کڑہارے سے ان کے ناک خداؤں کے کاٹے, ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے, کاٹے یا نہیں کاٹے, اور اپنا بیڑا گرا کیتا یا نہیں تھا, تو جی کوئی ہوں یہاں ورگا کہ ہائے ہائے سبحان اللہ, اور خداواں کا بیڑا گرا کر گیا. شروع شروع میں کہتے تھے شیعہ کو کافر نہ کہو, اب حکمران کہتے ہیں کہ کافر کی کوئی بات نہیں, کافر کی جان سے نہ مارو. مجھے کہا وزیروں نے کہا کہ کافر کی جان سے, میں نے کہا کہ جو شخص ابو بکر و عمر کو کافر لکھے گا کتابوں میں یا تقریروں میں کہے گا, ہم اس کے خلاف تمہارے سامنے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے سزا دو. ٹھیک ہے, اس کے لیے سزا موت کا اعلان کرو. نام اسے صحابہ کا بل اسی لیے ہم نے پیش کیا, اور اگر تم اس کے بارے میں نرمی کرو گے اور ہم تنگ آ گئے اور کتابیں لکھنے والے بند نہ ہوئے تو پھر سپاہ صحابہ خود ان سے انتقام لے گی اور تمہارا باپ بھی روک نہیں سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی بانی عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھے اور تم مجھے کہو مولوی جی نرمی کرو, یہ بات نہیں ہوگی. یہ تو اچھا ہوا کہ اسمبلی بال ہو گئی, ورنہ ہر چوک میں ہم ان کا گریبان پکڑتے ہیں. آپ بتاؤ ابو بکر کو جس نے کافر کہا اس کو تم کیا کہتے ہو؟ اور الیکشن آئندہ بھی تو آئے گا, آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور جب الیکشن آتا ہے نا تو یہ کہتے کافر کی کوئی بات نہیں, ہمیں درمیان میں نہ لاؤ, کہتے ہمیں درمیان میں تمہیں نہ لاؤ, عائشہ تمہاری کچھ نہیں لگتی, ابو بکر عمر تمہارے کچھ نہیں لگتے. ایک آدمی نے رکا لکھا کہ جہاں پر شیعہ نہیں وہاں پر سپاہ صحابہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ یاد رکھو بات, ایک سپاہ صحابہ کے اہم دو مقاصد ہیں. کتنے مقاصد؟ پہلا مقصد مدح صحابہ کا اعلان. کیا مقصد؟ مدح صحابہ. پہلا کیا مقصد ہے؟ صحابہ کی تعریف کرنا, اور دوسرا مقصد ہے صحابہ دشمنوں کی تردید کرنا. مدح صحابہ کا فروغ اور رد قدح صحابہ کا اعلان, یہ دو ہمارے مقصد ہیں کہ صحابہ کی تعریف پہلا مقصد, دوسرا مقصد ہے صحابہ دشمنوں کی تردید. صحابہ دشمنوں کی, جہاں پر صحابہ دشمن ہیں وہاں تردید بھی ہوگی تعریف بھی ہوگی, اور جہاں پر صحابہ دشمن نہیں ہوں گے وہاں تعریف ہی تعریف ہوگی. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا مجھے بتاؤ قرآن پاک کی 700 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی یا نہیں کی؟ اور عرش پر کی, بولو تو صحیح, وہاں کوئی شیعہ تو نہیں تھا, وہاں شیعہ تھا کوئی عرش پر کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور کتاب دنیا میں بھیج دی, ہر مسجد میں وہاں شیعہ بھی نہیں ہوتا اور قرآن وہاں پڑا ہوا ہوتا. سینے کے اندر قرآن موجود ہے, سینے میں تو شیعہ نہیں ہے, وہاں صحابہ کی تعریف ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں شیعہ ہے وہاں سپاہ صحابہ ہونی چاہیے؟ یہ بات نہیں. آپ ہمارا مقصد ہی نہیں سمجھے, ہماری جماعت کا مقصد صرف شیعہ ہی کے ساتھ تردید کرنا مقصد نہیں ہے, صحابہ کی تعریف کرنا پہلے نمبر پر ہے, صحابہ کی تعریف کرنا اور دوسرے نمبر پر ہے تردید. پہلے تعریف اور پھر تو تعریف کرنے سے کون روکتا ہے؟ قرآن جو تعریف کر رہا ہے تو قرآن کی سنت پر چل رہے ہیں, چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہ بتاؤ کہ یہ جو فوج اور پولیس مثلا یہاں اوکارا چھاونی ہے, وہاں کوئی انڈیا کی فوج بیٹھی ہے کہ وہاں چھاونی بنائی ہے؟ بولو. یہ جو کوہاٹ چھاونی ہے وہاں کوئی انڈیا کی فوج بیٹھی ہے کہ وہاں چھاونی بنائی ہے؟ آپ اپنی سپاہ تو بناتے ہو جہاں آپ کا دشمن نہیں, اور میری سپاہ کو روکتے ہو جہاں ہمارا دشمن نہیں. کوئی بات سمجھ میں میری آ رہی ہے؟ آئیے سمجھ میں. سپاہِ صحابہ پوری دنیا کے 2 درجن ملکوں تک اللہ کے فضل سے پہنچ چکی ہے, اور پاکستان کی کوئی جماعت پوری دنیا کے 2 درجن ملک میں موجود نہیں سوائے تبلیغی جماعت کے. ٹھیک ہے, سپاہِ صحابہ موجود ہے. اور ہم نے جو تاریخی دستاویز وزیر اعظم کو 2 سال پہلے پیش کی تھی جس میں 165 شیعہ کتابیں 110 کتابیں تھیں, ان میں 55 کتابوں کا اور اضافہ کر کے وہ 165 کتابوں پر مشتمل وہ تاریخی دستاویز عنقریب شائع ہو کر منظر عام پر آ رہی, جس میں ایک ہی جلد میں 165 شیعہ کی کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ہے اور وہ 3 زبانوں میں چھپ رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، انگریزی، عربی اور اردو میں، اس کی سرخیاں 3 زبانوں میں ہیں۔ اور سعودی عرب کے مشائخ نے کہا کہ اس کتاب سے بڑا شیعہ کے خلاف آج تک دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا، حالانکہ بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن 110 شیعہ کی کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ جب ایک جگہ پر ہوگا اور 3-3 سرے ہر شیعہ کی کتاب کے اس میں ہوں گے، ٹائٹل سمیت ہوگا، تو پوری دنیا کا شیعہ یا تو تقیہ کی چادر اتار کر اقبال جرم کرے گا ہم واقعی ابوبکر کے دشمن ہیں، اور یا مستقل انکار کر دے گا کہ اس رب پر ہم لعنت بھیجتے ہیں شیعہ کے اوپر، اس دستاویز کے چھپ جانے کے بعد کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جو 3 زبانوں میں، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت پریس میں کتاب موجود ہے، اس کے تمام کام مکمل ہو چکے ہیں، انگریزی عربی کے تراجم ہو چکے ہیں اور وہ پریس میں، صرف ایک جلد آپ کو چاہیے، 165 کتابیں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اگر میں حوالہ آج دیتا ہوں تو شیعہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے حوالہ غلط دیا، پتہ نہیں اس کتاب میں یہ عبارت ہے یا نہیں، لیکن اگر اسی کتاب کے 300 فوٹو میں پیش کر دوں پھر کیا کریں گے بمایا ٹائٹل کے۔ تو میرے بھائیو، اس کے علاوہ ناموس صحابہ کے ول کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کا ہم ان قریب کنونشن بلا رہے ہیں، بلانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو ناموس صحابہ بل کی منظوری کے لیے حکمرانوں پر داؤ ڈالے گا، ڈالنا چاہیے۔ ہماری نواز شریف سے مخالفت ناموس صحابہ کے بل کی وجہ سے تھی، بے نظیر کی وجہ سے نہیں تھی۔ جو پہلے کہی تھی اسمبلیاں جعلی ہیں، پھر ساتھ مل گئی اور پھر آپ لانگ مارچ شروع کیا کہ اسمبلیوں پر قبضہ کرے گی اور لالا موسیٰ سے واپس چلے گی، اور پھر جناب اسٹینڈ اپ کمیٹی کی چیئرمین بن گئی، اور پھر کہا کہ ہم ان کو گرائیں گے، پھر یہ کہا پھر وہ کہا، اور اب پھر ساتھ مل گئی ہیں۔ ہماری نہ ایسی مخالفت ہے نہ ایسی موافقت، ہماری مخالفت ایک بات پر ہے اور وہ آج بھی ہے کہ نہ موسیٰ صحابہ کا بل منظور کرنے کا حکمرانوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا جائے، شریعت بل منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا اس پورا کیا جائے، پورا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر یہ شریعت کا بل منظور نہ ہوا اور ناموس صحابہ کا بل منظور